نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم شہنشاہ امم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ سلسلہ ہے دارالافتاء اہل سنت، آپ کے سوالات اور مفتی حسن صاحب تشریف فرمائے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے جوابات کا سلسلہ ہوا۔ تاخیر نہیں کرتا، فوراً سوالات کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ جی
مفتی صاحب سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ جیسے اب سردیوں کے دن ہیں تو سردیوں میں مسجدوں میں ہیٹر چلائے جاتے ہیں، جس سے گیس ہیٹر، تو کیا یہ نمازی کے سامنے ہیٹر چل رہا ہو تو اس کے سامنے نماز پڑھنے میں رات آتی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں فضیلۃ انوائی فرما دیں۔
سردیوں میں ہیٹر اور گرمیوں میں پھر اے سی بھی لگے ہوں گے، تو اس میں اس کا کیا ہے؟ ارشاد فرمائیں۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ہیٹر جو ہمارے یہاں عام طور پہ لگے ہوتے ہیں، جس میں سلاخیں جو ہے وہ گرم ہوتی ہیں اور وہ سرخ نظر آتی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ گرمائش ہوتی ہے، جو مسجد کا ایریا ہے یا کمرے میں لگایا جائے تو وہ جگہ جو ہے وہ گرم ہوتی ہے، سردی سے بچاؤ کے لیے یہ لگائے جاتے ہیں۔ تو اس کے سامنے اگر کسی نے نماز پڑھی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ٹھیک،
اصل جو ممانعت ہے وہ آگ کے سامنے نماز پڑھنے کی ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ اس سے جو آگ کے پجاری ہوتے ہیں مجوسی، ان کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔
صحیح،
کہ وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو اسی طرح اگر مسلمان یہ آگ کو سامنے رکھ کے نماز پڑھیں گے تو ان سے ایک تشبہ، ان سے ایک مشابہت یہ پیدا ہوگی، تو اس لیے اس آگ کے سامنے نماز پڑھنے سے بنا کیا گیا۔ جیسے چولہا جلا ہوا ہے، آگ بھڑک رہی ہے، تنور ہے جس میں آگ بھڑک رہی ہے، تو اس کے سامنے کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ تو مکروہ ہے، لیکن اس طرح جو شمع جل رہی ہے، موم بتی جل رہی ہے، اور اسی طرح یہ ہیٹر جل رہا ہے، تو اس کے سامنے اگر کسی نے نماز پڑھی تو اس کی نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لہذا ہیٹر جو جلے ہوئے ہوتے ہیں ان کے سامنے نماز پڑھنے میں مسئلہ نہیں ہے۔
ٹھیک جی، ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔
مفتی صاحب سے سوال یہ کہ مکان بیچ کر اس میں 6 مہینے رہنے کی شرط کرائے پر یا کرائے کے بغیر درست ہے یا نہیں، یا مکان خالی کر صرف تمام لیکن قبضہ اس وقت جب تمام رقم ادا کر دیں، یا اس وقت کسی اور کو کرائے پر دے دے اور کرایہ خود لیتا رہے، تو کیا یہ جائز ہے؟
جی دیکھیں، حدیث پاک میں جو بے ہے یعنی خرید و فروخت ہے اور شرط، اس کو جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک ایسی شرط ہے کہ جس کا خرید و فروخت کا جو ان کا آپس میں عقد ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے، اس کا وہ تقاضا نہیں کرتا عقد۔ تو ایسی شرط لگانا کہ میں اس شرط پر مکان لے رہا ہوں کہ 6 مہینے میں اس کے اندر رہوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یا مکان اس شرط پر میں بیچ رہا ہوں کہ 6 مہینے تک جو ہے میں اس کو کرائے پہ دوں گا اور کرایہ کھاتا رہوں گا، تو ایسی شرط جائز نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو انہوں نے کہا کہ مکان میں سامان رکھا ہوا ہے اور اس لیے نہیں اٹھایا کہ اس نے ابھی تک رقم نہیں دی، تو یہ اس کو اختیار حاصل ہے کہ جب تک اس کو اس کا پوری سامان نہ مل جائے، رقم نہ مل جائے، اس وقت تک وہ مکان اس کے سپرد کرنے سے روک سکتا ہے کہ اس کو نہ دے، جب اس کو رقم پوری دے دے تو اس کو مکان وہ سپورٹ کر دے، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ شرط لگا لیں کہ بھائی میں مکان آپ کو بیچ رہا ہوں، فروغ کر رہا ہوں، لیکن 6 مہینے تک خود اس کے اندر رہوں گا یا اس کو کرایہ پہ چڑھا کے اس کا کرایہ میں کھاتا رہوں گا، یہ جائز نہیں ہے۔
ٹھیک، اس سب مکان کی بات چلی تو ہمارے ایک دوست ہیں پاک پتن میں رہتے ہیں، ہمارے کرم فرمائے، انہوں نے بھی میسج کیا ہے کہ گروی پہ گھر رکھ سکتے ہیں۔
جی مکان یا کوئی بھی چیز جو گروی رکھا جاتا ہے جس کو رہن کہتے ہیں, تو اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ چیز جو ہے وہ رہن پہ دی جائے. یعنی کسی نے کسی سے کوئی قرض دیا اور کوئی چیز اس کو اپنے رکھوا دیتا ہے تو اس کو رہن رکھنا بولتے ہیں, گروی رکھنا بولتے ہیں, اس میں مسئلہ نہیں. لیکن جو رہن چیز رکھی جاتی ہے, گروی چیز رکھی جاتی ہے, اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جس نے قرض دیا ہے اس کا قرض محفوظ رہے.
صحیح.
یعنی جو اس سے قرض لے رہا ہے وہ اس کا قرض دبا نہ لے, کیونکہ اس کے پاس اس کی یہ چیز موجود ہے. تو جس نے قرض دیا ہے اس کو اطمینان رہے گا کہ میرے پاس جو قرض میں نے دیا ہے اس کے بدلے میں اس کی چیز میرے پاس موجود ہے. یہاں تک تو یہ بات ٹھیک تھی. لیکن ہمارے یہاں جو گھر وغیرہ گروی رکھے جاتے ہیں, یعنی کسی نے قرض لیا اور جس سے قرض لیا تھا اس کو مکان دے دیا, تو اب جس نے قرض دیا ہے وہ اس مکان میں یا تو خود رہنا شروع کر دیتا ہے یا اس مکان کو کرایے پہ چڑھا کر اس مکان کا کرایہ کھانا شروع کر دیتا ہے. یہ دونوں کے دونوں سود اور ناجائز و حرام ہیں. اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ گروی رکھے ہوئے مکان کے ذریعے جس نے قرض دیا ہے وہ اس سے کوئی نفع اٹھاتا رہے, خود رہتا رہے یا دوسروں کو کرایے پر دے دے, یہ شرعاً جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی. ایک اور کال دے دیجیے, پھر انشاءاللہ میسجز پہ آتے ہیں.
میرا سوال خانشاہ دارالفقہ اہل سنت نے کہ دلہن کو پہلی رات جو ہے نا اس کے پاؤں دھو کے چاروں کونوں میں سر کے اس کا پانی کہتے ہیں کہ چھینٹے مارنے چاہیے, یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ کہاں تک یہ درست تھا؟
جی ایسا ہے, اور فتاوی رضویہ میں مفاتیح الجنان کے حوالے سے یہ مسئلہ بھی موجود ہے کہ اس طرح سے اگر کیا جائے کہ دلہن جب پہلی دفعہ گھر کے اندر آئے تو اس کے پاؤں دھلا کر اس کا پانی گھر کے کونوں کے اندر ڈالا جائے تو انشاءاللہ گھر کے اندر یہ برکت ہوگی. یہ اصل میں بزرگوں کے تجربات ہوتے ہیں, یعنی کوئی حدیث کے ذریعے چیز ثابت نہیں ہے یا جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال نہیں ہیں, لیکن بزرگوں کے بعض چیزوں کے اندر کشف ہوتے ہیں, ان کے تجربات ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ فائدہ معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ فائدہ ہوتا ہے. تو پھر امت کو فائدہ دینے کے لیے کہ خیر الناس من ينفع الناس, کہ بہتر آدمی وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے, تو اس نیت سے اس چیز کو یہ آگے بیان کر دیتے ہیں. تو اسی طرح بزرگوں نے اس ٹوٹکے کو بھی بیان کیا, اس طریقے کو بھی بیان کیا کہ اگر کوئی اس طرح کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کے اندر برکت ہوگی. لیکن اس کو کوئی بھی شرعاً واجب نہیں کہتا, کوئی بھی فرض نہیں کہتا, کوئی بھی اس کو سنت نہیں کہتا, اور کوئی اس کو لازم قرار نہیں دیتا. تو اس لیے کوئی کرے گا تو اس کو اس کا فائدہ انشاءاللہ, اچھی نیت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے گا. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کے اوپر کوئی الزام یہاں پر نہیں آتا. تو نہ کرنے والے کرنے والے پر تان و تشنی نہ کریں, اور کرنے والے نہ کرنے والوں کے اوپر تان و تشنی نہ کریں.
ٹھیک ہے. مصحف میسجز کے یہ سوال ہے کہ میری والدہ ہیں, کبھی کبھی سوتے ہوئے ان کے منہ سے بادی پانی آتا ہے اور وہ پانی ڈریس پہ بھی لگ جاتا ہے, کیا سوتے ہوئے سے آنے والا پانی ناپاک ہے یا پاک؟ پلیز رہنمائی فرما دیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی کنڈیشن جو ہے نا
رال ہوتی ہے نا, اصل میں جو رال ٹپکتی ہے بچوں کی بھی ہوتی ہے, بعض بڑوں کے منہ سے بھی آ جاتی ہے. تو یہ ناپاک نہیں ہے. اگر یہ لگ گئی کپڑوں کے اوپر یا منہ وغیرہ کے اوپر تو یہ ناپاک نہیں کرے گی. بس اس کو ایک طبیعت نہیں, یہ چیز اچھی نہیں لگتی, تو اس کو صاف کر لینا چاہیے.
ٹھیک. ننگے فرش پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے, جو فرش پہ غیر کارپیٹڈ ہو یا؟
جی سر جو ہے وہ ڈائریکٹ زمین پر لگے, یعنی پیشانی زمین پہ لگے, سجدہ آپ کھلی زمین کے اوپر کریں, یہ مستحب ہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی معمول تھا کہ آپ کھلے فرش کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے, یہ اچھا ہے. لیکن اگر کوئی مصلی کے اوپر سجدہ کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس پیشانی جو ہے وہ زمین کی سختی محسوس کرے, ایسے مصلی کے اوپر آپ سجدہ کریں تو یہ جائز ہے. البتہ جو سردیاں ہیں
جی,
جیسے آج کل موسم چل رہا ہے, اب اس میں کوئی ٹھنڈی زمین کے اوپر سجدہ کرے گا تو اس میں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ٹھنڈک اس کو اتنی زیادہ لگے کہ اس کے بیمار ہونے کا اندیشہ ہو جائے. پھر بعض مقامات پہ فرش بہت ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس پہ پاؤں رکھنا مشکل ہوتا ہے بغیر موزوں کے.
صحیح.
تو اب سر رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ٹھنڈک جو ہے وہ سر کے درد کا سبب بن جائے, تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح بعض اوقات جو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہر ایک کے لیے حکم بھی یہی ہے, لیکن جب وہ ٹھنڈے فرش کے اوپر سجدہ کریں گے تو اب وہ ٹھنڈک ان کو محسوس ہوتی رہے گی تو توجہ ساری اسی کی طرف رہے گی. تو پھر اس صورت میں امیر اللہ سنت نے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ ایسے موقع پر بہتر یہی ہے کہ بندہ مصلی کے اوپر ہی سجدہ کر لے تاکہ اس کی توجہ نماز کے اندر رہے.
ٹھیک. یہ میسج آیا کہ کیا ایمان نام رکھ سکتے ہیں؟ گناہ تو نہیں؟
نہیں, ایمان نام نہیں رکھنا چاہیے. کوئی ایسا نام رکھیں کہ جو مسلمانوں میں معروف ہو اور بزرگوں سے اس کی نسبت ہو.
ٹھیک ہے. یہ جو میں نے آپ کو عرض کی, یہ ہمارے کرم فرماتے پاک پتھر میں, انہوں نے ایک اور سوال کیا کہ ایک صورت ان کی کچھ عجیب سی ہوئی, وہ یہ کہ بوریاں کھاد کی بوریاں قرض دی جاتی ہیں. تو ایک مرتبہ کوئی شخص 25 بوری لینے کے لیے آیا, تو 25 بوری 50,000 روپے کی بنتی ہیں. تو تھے نہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ آپ کو 50,000 روپے دیتے ہیں, آپ کہیں سے بھی بوری خرید لیجیے, اور اس سے وعدہ لے لیا کہ میں ان پیسوں سے بوری ہی خریدو گے. تو انہوں نے تو اتنا کہا, تو میں نے پھر آگے سوال کیا کہ 6 مہینے بعد اب کیا وصول کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ 70,000 روپے, 20,000 روپے زائد. تو ایسی صورت میں یہ کرنا کیسا؟
تو بالکل واضح طور پہ سود دینا کہ اس کو 50,000 روپے دیے اور اس کو کہا کہ اس سے بوریاں خرید لینا, تو اس کو تنبیہ تو کر سکتے ہیں کہ بھائی تمہیں بوریوں کی ضرورت ہے, اس 50,000 سے تم بوریاں خرید لینا. لیکن اس کو باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ جب آپ نے اس کو قرض دیا تو وہ اس کا مالک ہو گیا, اب اس سے وہ جو چاہے آگے جا کے خریداری کرے. لیکن آپ اسے جب واپس لیں گے تو آپ نے اس سے 50,000 ہی واپس لینے ہیں. اب اس کے اوپر جو پیسے لیں گے اور تو وہ سود ہوگا, کہ کل قرض جر منفعتا فہو ربا, ہر وہ قرض کے جو نفع لے کر آئے وہ سود ہوا کرتا ہے. تو جو یہ صورتحال بتائی گئی ہے 70,000 واپس لینے کی, تو 20,000 روپے جو اوپر لے رہے ہیں یہ سود ہے.
ٹھیک ہے جی, کالز چلا دیجیے.
میرا سوال یہ ہے کہ حق میں جو ہے وہ اگر 3 تولے یا 1.5 تولہ یا 2 تولے جو ہے وہ موجل ہے, اور باقی جو ہے وہ غیر موجل 1 یا 2 تولے رکھ دیتے ہیں, تو موجل تو ادا ہو جاتا ہے. غیر موجل کے بارے میں کیا ہے؟ اگر بندہ مر جاتا ہے یا کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکتا, اس کے لیے کر بھی رہے گا. آخری بات یہ ہے کہ اگر موجل جو اس کے بعد غیر کا سونا تھا یا چاندی تھی, وہ دونوں آپس میں مشورہ کر کے کسی مجبوری کے تحت فروخت کر دیتے ہیں, تو اس حوالے سے ہمیں رہنمائی فرمائیے کیا ہے, اس کے بارے میں آپ کو موقع.
ٹھیک جی.
اصل میں مہر 3 طرح عام طور پہ ہوتے ہیں. معجل ہوتا ہے عین سے, جو فوری دینا طے پاتا ہے.
جی.
تو وہ تو جب عورت مطالبہ کرے گی اس نے فوری دے دینا ہے, رخصتی سے پہلے ہی عام طور پہ یعنی شب زفاف سے پہلے اس کو دے دیا جاتا ہے. تو یہ مہر معجل عین سے کہلاتا ہے, جس کا مطلب تعجیل سے ہے, جلدی دیا جانا. دوسرا مہر ہوتا ہے معجل حمزہ کے ساتھ, جو تعجیل سے آیا ہے یعنی تاخیر کے ساتھ دینا, مہلت کے ساتھ دینا,
جس کو عام الفاظ میں ادھار کہتے ہیں.
ادھار ہو گیا تو یعنی دیر سے دینا.
ٹھیک.
تو اب یہ کہ اس میں وہ تو اس کے حوالے سے تو حکم یہ ہے اس کا. اور تیسری قسم ہوتی ہے مطلق مہر مطلق, یعنی اس میں نہ معجل ذکر کیا نہ معجل ذکر کیا. تو ہمارے عرف کے مطابق جو مہر معجل اور مطلق ہے تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ فوری دینا واجب نہیں ہوتا, فوری طور پہ دیں, بلکہ یہ شوہر جب چاہے دے دے. لیکن اللہ نہ کرے گھر ٹوٹ گیا, طلاق ہو گئی, تو اس وقت دینا پھر شوہر کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ یہ اب اس مہر کو ادا کر دے گا. اور اسی طرح اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر اس صورت میں وہ بیوی کا حق یہاں پہ متعین ہو چکا ہے, اس کے جو ترکے میں سے مہر ہے وہ اس کو ادا کیا جائے گا. تو مہر معجل کا حکم یہ ہوتا ہے, اور مہر مطلق کا بھی حکم ہمارے عرف کے مطابق یہی ہوتا ہے کہ جبکہ نہ معجل بولا نہ معجل بولا, تو یہ طلاق یا انتقال کے ساتھ موقع ہوتا ہے کہ فوری دینا ہوگا, باقی مرد پہلے دینا چاہے تو پہلے دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح جو انہوں نے دوسری بات کہی کہ مہر معجل جو ادا کر دیا گیا اور پھر اس کے چاندی کی صورت میں تھا یا سونے کی صورت میں تھا, اب وہ بعد میں دونوں کی مشترکہ رضامندی کے ساتھ اس کو فروخت کر دیا, تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں اگر بیوی نے آپ کی ملک میں دے دیا تھا تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کا ہو گیا, اور آپ نے اس کے ذریعے سے جو کام کیا وہ آپ کا ہے. اور اگر اس نے بطور ادھار آپ کو دیا تھا کہ ٹھیک ہے ابھی آپ لے لیں بعد میں آپ دے دیں گے, تو جتنا آپ نے لیا تھا اتنا آپ کو آپ نے اس کو واپس کرنا ہے, اس کا حکم شرعی ہے.
ٹھیک ہے. اچھا مصطفی, اس میں میں ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہماری میمن برادریوں میں کافی ٹائم پہلے سے ایک مثال کے طور پہ ہماری برادری میں تھا 10,500 روپے.
جی.
یہ اس وقت تھا کہ جب سونے کی قیمت تقریباً 5,000 روپے تولہ تھی, اور آج سونے کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے. یوں تو مہر کا جو معاملہ ہے وہ 2.6 یا
2 تولے 7.5
ماشاء چاندی, تو یہ تقریباً یوں سمجھے نا کہ آپ 3-4 ہزار کے درمیان فلکچویٹ,
3 ہزار کے درمیان
فلکچویٹ. اچھا اب یہ کہ بعض جگہوں پر ابھی 5,000 ہے, کہیں کس جگہ پہ 10,500 ہے, تو توجہ بعضوں نے یہ دلائی کہ بھائی اس کو بڑھا کر کوئی ایک اچھی رقم 25,000 یہ اس طرح کی جائے. اچھا بعضوں نے کہا کہ نہیں یہ غریب لوگوں پر جو ہے نا وہ بار ہو جائے گا, مگر یہ کہ دیگر اخراجات تو کیے جاتے ہیں, تو اس معاملے میں کیا رہنمائی فرمائیں گے؟
دیکھیں جو مہر کی کم سے کم مقدار مقرر ہے وہ تو شریعت نے مقرر کی ہوئی ہے جی. وہ ہے 2 تولے 7.5 ماشا چاندی.
صحیح.
تو یہ اس کے برابر رقم, اب جیسے مثال کے طور پہ شاید 950,000 روپے تک کی چاندی ہے تو یہ بنیں گے تقریباً 2700-2800 کی رقم بنے گی, 3,000 کے اندر ابھی جو آج کی تاریخ ہے اس کے مطابق یہ ادا ہو جائے گی. تو اس کی جتنی رقم بنتی ہے اتنے اعتبار سے 3,000 تک کے اندر اندر یہ کم سے کم مہر کی رقم بن جائے گی, باقی جیسے جیسے اس کی قیمت بڑھے گی اس اعتبار سے کم رقم جو ہے وہ مقرر ہوتی چلی جائے گی. شریعت نے 10 درہم یعنی 2 تولے 7.5 ماشا چاندی یہ ہمارے لیے مقرر کر دی ہے کہ کم از کم اتنا مہر ہونا چاہیے. باقی زیادہ جو ہے اب وہ چاہے رقم کی صورت میں ہو, چاہے وہ سونے کی صورت میں ہو, چاہے وہ چاندی کی صورت میں ہو, چاہے وہ جائیداد کی صورت میں ہو, کسی بھی صورت میں ہو, اس کی شریعت نے کوئی حد نہیں رکھی کہ آپ جو ہے وہ کتنی دیتے ہیں. آپ 2 تولے 7.5 ماشا چاندی کی جگہ 10 تولے چاندی دے دیتے ہیں, آپ 100 تولے چاندی دے دیتے ہیں, آپ 10 تولہ سونا دے دیتے ہیں, 2 تولہ سونا دے دیتے ہیں, اس کی جگہ آپ گھر دے دیتے ہیں. شریعت نے اس کو یعنی اس کی انتہائی مدت کو جس کو میکزیمم کہتے ہیں
جی جی
اس کی کوئی حد نہیں رکھی. تو اب اگر کوئی مثال کے طور پہ 25,000 رکھتا ہے تو بھی جائز ہے, 50,000 رکھتا ہے تو بھی جائز ہے, 1,00,000 روپیہ رکھتا ہے تو بھی جائز ہے, اس میں حرج نہیں ہے. لیکن شریعت مطہرہ یہ یسر کو یعنی آسانی کو پسند کرتی ہے کہ نکاح بالخصوص وہ ہونا چاہیے کہ جس کے اندر آسانی ہو, کہ نکاح جتنا آسان ہوتا چلا جائے گا معاشرے سے گناہ اتنے ہی کم ہوتے چلے جائیں گے, پریشانیاں اتنی ہی کم سے کم ہوتی چلے جائیں گی. تو مہر روایتوں کے مطابق جتنا آسان ہوگا اتنا ہی نکاح کے اندر برکتیں ہوں گی. تو مہر اصل چیز ہوتی ہے, اسی طرح جو نفقہ ہوتا ہے وہ اصل چیز ہوتی ہے. باقی یہ جو آپ کے نئے مختلف چیزوں میں خرچہ کیا جاتا ہے یہ ہمارے اٹھائے ہوئے لوازمات ہیں. شریعت نے مرد کے اوپر نان نفقہ مقرر کیا ہے, مہر مقرر کیا ہے, سنت اس کے لیے ولیمے کی رکھی ہے. باقی جو دعوتیں کی جاتی ہیں شرعاً جائز ہیں, لیکن یہ اپنی نکالی بھی ہیں کہ اس کی بنیاد پر نکاح کو جو ہے وہ مشکل کر دیا گیا, تو وہ اپنے ہاتھوں کا کوئی علاج نہیں ہوتا, اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کا کوئی علاج نہیں ہوتا. تو یہ اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اس سے منع نہیں کرتے, لیکن شادی اور نکاح وہ ہونا چاہیے کہ جو آسان ہو سہل ہو, اس کے ذریعے سے نکاح کے اندر بھی برکت ہوگی اور جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ جو مشکلات آ گئی ہیں نکاح کے حوالے سے وہ بھی ختم ہوتی چلے جائیں گی. تو بہتر یہ ہے کہ مہر وہ رکھا جائے کہ جس کو ادا کرنا یہ آسان ہو, اور اس میں برادری کا عرف برادری کا جو رواج ہوتا ہے اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. یا عام طور پہ اس خاندان کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کا مہر کتنا مقرر کیا جاتا ہے اس کے مطابق جو ہے مہر مقرر کرنا چاہیے.
یہ سوال ہے کہ مفتی صاحب کے بارے میں عرض یہ کہ کیا لڑکیاں لیڈیز پینٹ یا لیڈیز جینس پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اگر نہیں پڑھ یہ اس کے بارے میں پوچھا.
دیکھیں اصل میں اب وہ کس طرح کی جینس ہے کس طرح کی پینٹ ہے, عام طور پہ تو یہ مردانہ ٹائپ کی ہی ہوتی ہیں, اور زنانہ بھی ہو تو یہ کوئی صالحہ عورت کا لباس نہیں ہے, نیک عورت کا لباس نہیں ہے, فاسقہ فاجرہ عورتیں ہی عام طور پہ پہنتی ہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں ایسا لباس پہن کر حاضر نہیں ہونا چاہیے, لباس وہ اللہ کی بارگاہ میں پہن کر حاضر ہوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. تو ایسے کپڑے جو ہے جو عورتیں پہنتی ہیں کبھی بھی آپ کو نیک صالح عورت اس طرح کے لباس پہنتے ہوئے نہیں ملے گی.
صحیح.
کہ وہ جینس کی پین اس نے پینٹ اس نے پہنی ہو بالخصوص ہمارے معاشرے کے اندر, اور اسی طرح جو اس نے جینس پہنی ہو یا اس نے پینٹ پہنی بھی ہو ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ایسا لباس عورت کو ویسے ہی نہیں پہننا چاہیے شوہر کے سامنے, اگر وہ مشابہت کی صورت نہیں ہے کفار سے یا فاسقین سے تو پہن سکتی ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہوگی پینٹ یا جینز جو ہوگی اس میں فاسقہ عورتوں سے مشابہت تو موجود ہے, تو ایسا لباس شوہر کے سامنے پہننے سے بھی گریز کرنا چاہیے.
ٹھیک. سب میسج پہ یہ کہ وتر کی آخری رکعت ثنا سے شروع ہوتی ہے یا الحمد شریف سے شروع کریں؟ پلیز رہنمائی فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ رب العالمین سے اس تیسری رکعت کو وتر کی شروع کریں گے, ثنا اس کے اندر نہیں پڑھیں گے.
ٹھیک ہے جی, کال ریڈی ہے, سنا دیجیے.
مفتی صاحب کے بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ زکوۃ جو بچے کو دے سکتے ہیں یا نہیں، اور بچے میں ایک سمجھدار ہوتا ہے دوسرا بے سمجھ، دونوں کا مسئلہ بتا دیجئے. اور دوسرا سوال ہے کہ نماز کے بارے میں، کہ نماز میں سجدہ سہو واجب نہیں، پھر بھی سجدہ سہو کر لیا تو وہ نماز ادا ہو جائے گی یا واجب ادا ہوگی؟
جی محسن جی، زکوات نہیں ہوتا، زکات ہوتا ہے. یعنی یہ جو واو کے اوپر کھڑا زبر لگا ہوتا ہے، اس کو کھڑا زبر کاف کے اوپر پڑیں گے، زکات، زکوات نہیں. تو یہ تلفظ ٹھیک کر لیجئے. اب رہا یہ کہ بچے کو زکات دینا، تو بچے کو اس صورت میں زکات دے سکتے ہیں جبکہ اس کا والد جو ہے وہ خود شرعی فقیر ہو. اگر والد شرعی فقیر ہے تو چھوٹے بچے کو زکات دے سکتے ہیں. اب اگر وہ چھوٹا بچہ ایسا ہے کہ جو سمجھدار ہے، قبضہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو وہ لے لے، اور اس کا والد جب اس پہ قبضہ کر لے، اپنے والد کو دے دے، تو اس کا والد ہے جو شرعی فقیر ہے، تو پھر اس صورت میں دے سکتے ہیں. اور بالکل چھوٹا بچہ ایسا کہ جو ناسمجھ ہے، تو اس کو دیں گے، اور اس کا والد جو ہے وہ شرعی فقیر ہے، تو اس کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن قبضہ اس کے والد کا کرنا اس کے اوپر ضروری ہوگا.
ٹھیک.
اور دوسرا آپ نے یہ پوچھا کہ سجدہ صحو واجب نہیں اور بندہ پھر بھی سجدہ صحو کر لیتا ہے، تو اس صورت میں نماز تو اس کی ہو جائے گی، لیکن بلا ضرورت اس طرح سجدہ صحو کرنا نہیں چاہیے جب تک اس کے اوپر سجدہ صحو لازم نہیں ہو رہا. البتہ اگر امام ہے اور امام نے بغیر کسی وجہ کے اس طرح سجدہ صحو کیا، تو وہ مسبوق جو پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ان کی رکعتیں رہ گئی ہیں، وہ اگر امام کے ساتھ سجدہ صحو کریں گے تو پھر ان کی نماز چلی جائے گی. باقی اس کے علاوہ جو امام، اس کے علاوہ بندہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو اس بات کا شبہ ہوا کہ مجھ پر سجدہ صحو ہے، اور اس نے سجدہ صحو کیا لیکن بعد میں اسے پتا چلا کہ سجدہ صحو نہیں تھا، تو نماز اس کی بہرحال ہو گئی.
ٹھیک. اچھا مفسر، یہ سوال مہر کے حوالے سے ہی اس کو انہوں نے ایڈ کیا ہے کہ یہ وضاحت اگر کر دی جائے کہ مہر رکھا تو قیمت کے اندر تھا، مگر بعد میں اتنی قیمت کی کوئی چیز دے دی، تو کیا یعنی کوئی مسئلہ تو نہیں؟
کوئی مسئلہ نہیں اس حوالے سے. یعنی سونا مقرر کیا اور اس کی جگہ رقم دے رہے ہیں، تو جتنا مقرر کیا ہے وہ اس کے عوض میں کوئی جگہ دے دی یا اس کو کوئی اور چیز دے دی، تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں.
گھر پہ شادی کا ماحول ہے، نماز کا وقت تھوڑا رہ گیا تو جلدی میں نماز گھر میں پڑھ لی، اب یہ تو انہوں نے کہا کانوں میں ڈھول کی آواز پڑ گئی، تو اس کا نماز پر کوئی اثر ہوگا؟ تو ڈھول بجانا کیسا شادی میں، یہ بھی بتا دیں.
جماعت واجب تھی ان کے اوپر، یہ کسی مرد کا سوال ہے.
جی،
لیکن جماعت جب واجب تھی تو بلا وجہ جو ہے وہ جماعت ترک کرنا یہ تو درست نہیں ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ضروری ہے، اور اگر بلا عذر شرعی نماز جماعت چھوڑی ہے تو اس پہ توبہ کرنا بھی ضروری ہے. اب اگر کسی کی جماعت شرعی عذر کی بنیاد پر یا بلا عذر شرعی چھوٹ گئی ہے، وہ گھر میں نماز ادا کر رہا ہے، تو نماز تو اس کی ادا ہو جائے گی، اور ڈھول کی آواز یا میوزک کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو نماز بہرحال اس کی ہو گئی. البتہ آپ اگر اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ گھر سے ان چیزوں کو دور کر سکیں، شادی میں ان چیزوں کو روک سکیں، تو پھر آپ کو اس کو روکنا ہوگا، سمجھانا ہوگا، اور نیکی کی دعوت آپ کو بہرحال دینا ہوگی.
تو یہاں پہ مثال کے طور پہ کوئی شخص مجبوری کی حالت میں دکان پہ نماز پڑھ رہا ہے، یا کوئی گارڈ اپنے اس پہ نماز پڑھ رہا ہے، کہیں سے گانے کی آواز آ رہی ہے، تو اس کے اندر حرج
نہیں ہے؟ یوں حرج نہیں ہے کہ نماز اس کی ہو جائے گی.
ٹھیک. اچھا یہ سوال آیا کہ کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا کیسا، اور انہوں نے دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی پر کرم فرمائے.
آمین.
جی
دیکھیں، بغیر اجازت استعمال کرنے کی تو شرعاً اجازت نہیں ہے کہ کسی کی بھی کوئی چیز اجازت کے بغیر لی جائے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوست بہت زیادہ قریبی ہوتے ہیں، یا گھر کے اندر جو اشیاء ہوتی ہیں وہ بعض کی ہوتی ہیں، لیکن وہ سب استعمال کرتے ہیں اور اس پر عرف ہوتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر کہ جب گھر کے اندر سب استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جیسے بعض چپلیں ہوتی ہیں کسی کی ہوگی تو وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یا موٹر سائیکل ہوتی ہے بھائیوں کی، کسی ایک بھائی کی ہوتی ہے تو سارے بھائی اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی ناراضی کی صورت نہیں ہوتی، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ آپس میں ناچاکی نہ اتفاقی پیدا نہیں ہوتی، تو اس کے استعمال کرنے میں حرج نہیں. اور دوست کی چیز ہے، اور دوست ایسا کلوز ہے کہ ایک دوسرے کی وہ چیز استعمال کرتے رہتے ہیں، تو بھی اس میں حرج نہیں ہے. لیکن یہاں پر امام اہل سنت نے اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ بھلے کتنا ہی قریبی ہو، دل کے اندر بعض بات آ جاتی ہے.
صحیح فرمایا.
اس لیے بہتری اسی کے اندر ہے کہ بغیر اس کی رضا کے اس چیز کو استعمال نہ کرے.
نہ کیا جائے. سوال یہ آیا ہے کہ کچھ لوگ مرغیوں کے پنجے پکا کے کھاتے ہیں، کیا وہ جائز ہے؟
بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کھایا جا سکتا ہے.
جی. رکوع میں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ سے کپڑا سیدھے کرنے سے نماز ہو جائے گی؟
اس کی دو صورتیں ہیں کہ رکوع سے کھڑے ہو کے آپ کپڑا اس طریقے سے صحیح کیا کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، اس کو عمل کثیر بولتے ہیں. جیسے بعض لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں تو پورے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ کپڑا یہ
سیٹ کرتے ہیں،
سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں جیسے مثال کے طور پر
جی جی
اب یہ رکوع میں گئے اور رکوع سے جب اٹھے
صحیح
تو یہ پورے اہتمام کے ساتھ
اس کو وہ
اس نے کپڑے سیدھے کیے، تو دور سے دیکھنے والا سمجھے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے. اور ایک ہی کہ رکوع میں گیا
صحیح
اور اٹھا ہلکے سے اس نے کپڑے صحیح کر دیے کہ دیکھنے والے کو محسوس ہی اس بات کو نہیں ہوا کہ اس نے کوئی عمل کثیر کیا ہے. تو یہ دو صورتیں ہوتی ہیں جہاں پہ وہ اس انداز میں جو ہے وہ کپڑے صحیح کرے گا کہ دیکھنے والا دور سے دیکھے تو سمجھے کہ بھئی نماز کے اندر نہیں ہے، اہتمام کے ساتھ وہ صحیح کر رہا ہے، تو اس کو عمل کثیر کہا جاتا ہے اور اس میں نماز فاسد ہو جائے گی. اور ویسے ہی کھڑے ہوتے ہوئے ہلکے سے کسی نے کپڑے صحیح کر لیے تو اس سے نماز میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن بلا ضرورت ایسا نہ کرے. اگر کپڑا سیٹ کرنا بھی ہے تو پھر ایک ہاتھ سے کپڑا صحیح کر لے.
مہر کے متعلق مزید ایک سوال آ گیا کہ کچھ لوگ حق مہر لکھواتے نہیں ہیں، ان کے متعلق کیا کہا گیا ہے؟
لیکن لکھوانا یہ کوئی شرط نہیں ہے، بہتر ہے کہ لکھوا لیا جائے. اصل ہے مقرر کرنا کہ مہر کو آپ مقرر کریں. اگر مہر مقرر نہیں کریں گے تو پھر اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، مہر مثل وہاں پر دینے کی صورت بنتی ہے. تو لکھوانا شرط نہیں بلکہ مقرر کرنا شرط ہے کہ مقرر کر لیں. اور عام طور پہ جب مقرر کیا جاتا ہے تو اس کو لکھ بھی دیا جاتا ہے، اور نہ لکھا ہو تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مقرر کرتے نہیں ہیں. لیکن بہرحال مہر کو مقرر کرنا ہوگا، لیکن مقرر کیے بغیر بھی کسی نے نکاح کر لیا تو نکاح ہو جائے گا، لیکن مہر پھر بھی اس کو دینا پڑے گا.
صحیح. وہ سب سوال یہ کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور سانس کی مانند ہنسی آ گئی، سانس کر لی ہلکا سا وہ ہوتا ہے، تو اس میں نماز کا کیا حکم ہے؟
اگر دیکھیں اتنی ہنسی آئی ہے کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ گئی ہے تو اس صورت میں نماز تو آپ کی ٹوٹ گئی، یعنی آواز نکلی ہے ہنسی کی اور کانوں تک آواز پہنچی تو نماز ٹوٹ گئی. اور اگر اتنی آواز آئی ہے کہ جو دوسروں تک بھی پہنچ گئی جس کو قاقہا بولتے ہیں، تو اس صورت میں نماز کے ساتھ ساتھ وضو بھی آپ کا گیا. اور اتنی آواز ہے کہ نہ آپ کے کانوں تک آواز آئی نہ کسی اور کے کانوں تک آواز آئی، تو پھر اس صورت میں نماز ٹوٹے گی نہیں.
شاپ پر فقیر آتے ہیں، مسلمان اور غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، بچے اور بڑے دونوں، کھانا کھاتے ہوئے آ جاتے ہیں، کھانا مانگتے ہیں، ایسی صورت میں کس کو دیں؟
دیکھیں کھانا جو ہے وہ فقیر کو دے سکتے ہیں، مسلمان فقیر کو دیں، لیکن اس میں یہ صورت ہے کہ جو فقیر جس کو آپ دے رہے ہیں وہ پروفیشنل تو نہیں ہے، اس کو دیکھ لیں. کیونکہ بعض جو ہے وہ پروفیشنل ہوتے ہیں، ان کا مانگنا پیشہ ہوتا ہے، وہ مانگتے ہیں، تو ایسوں کو دینے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. دیں اس کو کہ جو اس کا مستحق ہے، مسلمان ہے، اسے آپ دیجئے جبکہ وہ اس کا مستحق ہو. اگر اس کا مستحق نہیں ہے، حقدار نہیں ہے، اور بطور پیشہ وہ بھیک مانگتا ہے، تو چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کو دینے کی شرعاً اجازت نہیں ہے.
سوال ہے کہ لوہے کی انگوٹھی پہن کر نماز ہو جائے گی؟
مکروہ تحریمی ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنا ہوگی.
ٹھیک. یہ پوچھا ہے کہ جمعے کی جو اقامت ہوگی تو ہم خطبے کے وقت تو خاموش رہتے ہیں، اس کی اقامت کا جواب دیں گے؟
نہیں، اقامت میں بھی خاموش رہیں گے. اصل میں جب تک امام سلام نہیں پھیرے گا اس وقت تک ہم نے خاموش ہی رہنا ہے.
صحیح.
تو خاموش رہیں گے اس میں.
ٹھیک ہے.
دل میں جواب دے سکتے.
بالکل. سوال آیا 10 بیویوں کی کہانی جو خواتین پڑھتی ہیں، ان کے بارے میں شرعی رہنمائی فرمانا.
اس میں کئی دفعہ جو ہے وہ مدنی مذاکرے میں بھی رہنمائی کی جا چکی ہے اور دارالافتاء اہل سنت کے سلسلوں میں بھی رہنمائی کی جا چکی ہے کہ اس طرح 10 بیویوں کی کہانیاں، 21 بیویوں کی کہانیاں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ من گھڑت کہانیاں ہیں اور یہ سادات کے اوپر تہمتوں والی کہانیاں ہیں. ایسی کہانیاں بالکل بھی نہیں پڑھنا چاہیے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزہ سیرت اور ان کے حالات زندگی علماء اہل سنت نے بہت اچھے انداز میں مختلف کتابوں کے اندر بیان کی ہیں. فیضان خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مکتبۃ المدینہ کی ایک بہترین کتاب ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں، اس کے اندر ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. تو اس طرح کی من گھڑت جو ہے وہ کہانیاں پڑھنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. آپ کو اگر اسال ثواب کرنا ہے تو آپ یاسین شریف پڑھیں.
بہت اچھا.
یاسین شریف پڑھ کر آپ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں، ان کی اولاد کی بارگاہ میں پیش کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا. باقی اس طرح کی کہانیاں، ان کی نہ کوئی حقیقت ہے نہ شرعاً ان کو پڑھنے کی اجازت ہے.
ٹھیک. مفتی صاحب سے عرض ہے کہ اگر اصلاح کرنے میں کسی سے تعلق ختم ہوتا ہو اور اصلاح کرنا بھی ضروری ہو کہ اصلاح نہ کرنے پہ ہم بھی بدنام ہوں گے تو کیا اصلاح کرنے کی جائے یا نہیں؟ پلیز رہنمائی فرما دیں.
بالکل کریں, شر اس کی اصلاح کیجیے اور تعلق خود سے ختم نہ کیجیے. سمجھانے کی وجہ سے اگر آپ کسی فتنے کے اندر مبتلا نہیں ہو رہے, آپ کو کسی طرح کا جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچ رہا, تو آپ اصلاح کیجیے اور خود تعلق ختم نہ کیجیے. وہ تعلق ختم کرتا ہے تو آپ اسے تعلق رکھنے کی کوشش کیجیے, ورنہ آپ بری الذمہ ہیں. اصلاح اگر آپ کر سکتے ہیں, آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے سمجھانے سے وہ سمجھے گا, تو پھر سمجھانا آپ کے اوپر ضروری ہوگا, واجب ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. انہوں نے یہ سوال کیا کہ میں نے سنا ہے کہ مرغی کی نرم ہڈی مکروہ ہوتی ہے, اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے.
ایسا کچھ نہیں ہے, نرم ہڈی بھی آپ کھا سکتے ہیں اور یہ کوئی مکروہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے. کیا شادی میں شریک ہونے سے منع کر دیا جائے تو کیا یہ صحیح ہے؟ یعنی عورت نے مرد کو کسی جگہ شادی میں شریک ہونے سے منع کر دیا تو کیا یہ اس کا یہ کرنا درست ہے؟
ہاں, یہ تو دیکھا جائے گا نا کہ اصل میں وہ شادی کہاں ہو رہی ہے. تو اگر وہ واقعی ایسی جگہ ہے کہ جہاں بے پردگی ہو رہی ہے, تو ایسی جگہ سے تو شوہر کو منع کرنا ضروری ہوگا اور عورت کو بھی اس کی بات کو ماننا ہوگا. اور اسی طرح اگر وہ شادی ایسی جگہ پر ہے کہ جو عورت کے محارم نہیں ہے اور مرد منع کرتا ہے, تو بالکل منع کر سکتا ہے, وہ منع کرے. اور منع کرے گا تو اس کو رکنا ہوگا. اور اگر اس کے محارم کے اندر ہے اور وہاں پہ گناہ ہو رہے ہیں تو مرد وہاں پہ بھی روک سکتا ہے. اور اگر کوئی گناہ نہیں ہو رہا تو پھر مرد کو جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے کہ بلا وجہ اس طرح کسی جگہ پر جانے سے روکے گا تو گھر کا ماحول اس سے خراب ہوگا.
میرا دارالافتاء میں سوال ہے کہ اگر کسی نے بغیر کسی نیت کے ایک ایسے شخص کو کہ جو اپنی بیٹی پہ ظلم کر رہا ہو تو یہ کہہ دیا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بیٹی کیوں دیتا ہے, یعنی یہ جملہ اس کے منہ سے نکل گیا, اس کے دل میں کوئی نیت اعتراض کی نہ ہو, پھر وہ توبہ کر لے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
دیکھیں, جملہ صریح کفر ہے اگرچہ اس کی نیت نہیں ہے, لیکن یہاں پر نیت کا اعتبار نہیں ہے. اور ایک ہوتا ہے زبان کا پھسلنا, بندہ کہنا کچھ چاہتا تھا, منہ سے نکل کچھ گیا. مثال کے طور پہ وہ کہنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اس کے منہ سے نکل گیا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے. جب اس کی توجہ دلائی گئی تو اس نے فوری طور پہ توبہ کر لی, تو یہ کفر نہیں ہوگا اس کے اوپر. لیکن وہ صراحتن اس طرح کا جملہ خود سے کہتا ہے تو اگرچہ اس کی نیت نہ ہو, سری کے اندر نیت کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا, یہ قلبہ کفر ہے. ایسے شخص کے اوپر, ایسی عورت کے اوپر توبہ کرنا یہ ضروری ہے, اور اس کلمے سے بیزار ہونا اور اس کے بعد دوبارہ کلمہ پڑھنا, اور نکاح والی ہے تو دوبارہ نکاح کرنا اس کے اوپر لازم ہے.
اسی لیے الحمدللہ امیر سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ نے ہمیں بڑا ہی زبردست ذہن دیا کہ جب بھی ہم سوئیں تو اس وقت ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس طرح کہیں کہ یا اللہ عزوجل, اگر مجھ سے جانے انجانے میں کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے بیزار ہوں اور توبہ کرتا ہوں. اور اگر جیسے یہ لفظ خاص طور پہ یہ کفر کا یہ کہا گیا کہ بھئی یہ جو اعتراض کیا میں نے اللہ پہ کہ اسے بیٹی کیوں دی, تو اس پر تو خاص طور پہ یہ جملہ کہہ کر کہے کہ میں اس جملے سے میں بیزار ہوں, اس سے توبہ کرتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی صاحب, ایک اسلامی بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا کسی دوست کا دوست پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے دوست کی مالی مدد کرے یا نہیں؟ کیا اس میں کوئی اگر وہ دوسرا دوست صاحب ثروت بھی ہے, اس پر کوئی حدیث بتا دیں؟
جی بالکل, دوست کو دوست کی مدد کرنی چاہیے, اور اس پر اسلاف کے تو بہت سارے واقعات موجود ہیں. اور دوست بنانے کے حوالے سے احادیث طیبہ بھی موجود ہے. اسلاف کے ایسے بہت سارے واقعات جو ہے وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف کتابوں کے اندر نقل کیے ہیں کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ, ان کا واقعہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ ان کے پاس ایک شخص جو ہے ان کا دوست, یہ کچھ مانگنے کے لیے آیا, تو انہوں نے گھر کے اندر سے جو رقم تھی وہ لا کے اس کو دوست کو دے دی, اور دینے کے بعد گھر پہ آ کے پھر رونے لگے. تو اہلیہ نے کہا کہ آپ کو اگر نہیں دینا تھا تو آپ نہ دیتے.
صحیح,
یہ آپ نے کیا دیا اور اس کے بعد پھر آپ نے رونا شروع کر دیا. تو کہا میں اس لیے تھوڑی رو رہا ہوں کہ میں نے اپنے دوست کو یہ رقم دی ہے, بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہ چل سکا کہ میرے دوست جو ہے وہ اس حال کو پہنچ گیا ہے کہ اس کو مجھ سے سوال کرنا پڑا, میں نے خود اس کا خیال کیوں نہیں کیا.
صحیح,
تو میں خود پہلے سے اس کو دے کر آ جاتا. تو دوست کو دوست کی مدد بالکل کرنی چاہیے, لیکن جو غریب ہے اس کو دوسرے کے مال کے اوپر نظر نہیں رکھنی چاہیے. یعنی وہ اپنے دوست اس لیے بنا رہا ہے کہ وہ اہل ثروت ہے, وہ مالدار شخص ہے, اور اس سے دوستی کر رہا ہے کہ اس کے اوپر مال خرچ کرے گا, تو یہ نیت مذموم ہے. اسی طرح دوستی اس لیے نہیں کی, لیکن دوست ویسے ہی مالدار ہے تو اب اس کے مال کے پرس کی جو ہے وہ نیت ہو اور اس کی نظر لگی ہوئی ہے تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. ہاں خود جو امیر دوست تھے اسے چاہیے کہ اپنے غریب دوست کی وہ مدد کرتا رہے.
کافی ساری کالز آ گئی ہیں, یہ دو دو کر کے چلائیں کالز تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم شامل کر سکیں. جی
ایک اسلام بھائی نے ایسا ایسا اپنی بہن کی شادی کے لیے پیسہ جمع کیا, اب وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ گئے تو کیا ان پہ زکوٰۃ فرض ہوگی؟
میرا سوال یہ ہے کہ ہم نا جو بزنس کرتے ہیں اس میں جو ہمیں پروفٹ ملتا ہے وہ ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں یا بتانے سے کوئی ہمیں اس کا افیکٹ پڑ سکتے ہیں ہمارے بزنس پہ کوئی نظر بات کے والے سے یا اس طرح؟ اکثر ہمیں پروفٹ ہوتا ہے ہم لوگوں میں بتا رہے ہوتے ہیں جی ہمیں اتنا نفع ملا فلا مان لیا اس پہ اتنا نفع ہے, تو کیا یہ بتانا جائز ہے یا اس کو ہم نے نفع کو چھپانا چاہیے نہیں بتانا چاہیے؟
دارالفتا میں میرا سوال یہ ہے کہ کسی عورت کی تصویر کو یا کسی موسیقی والی ویڈیو پر لائک کرنا یا کمنٹ کرنا کیا جائز ہے؟
جی سب سے پہلا سوال, اس سب آہستہ آہستہ پیسے جمع کیے اور زکات کی اس تک پہنچ,
چاہے بھائی جمع کرے چاہے والدین جمع کریں, یعنی والد جمع کرتے ہیں بعض اوقات جو ہے وہ بھائی جمع کرتا ہے, بچی بالغ ہے ویسے ہی, تو یوں جمع کرنے کی وجہ سے وہ ملک تو انہی کی رہتی ہے, یعنی بھائی نے جمع کیے بہن کی شادی کے لیے تو ملک اسی کی ہے,
صحیح.
اس نے بہن کے ملک تو کیے نہیں,
صحیح.
تو بھائی کے اوپر ہی اس رقم کی زکات واجب ہوگی جبکہ زکات کی شرائط پائے جائیں. اسی طرح باپ نے پیسے جمع کیے بیٹی کے لیے, بیٹی بالغ ہے اس کے ملک بھی اس نے نہیں کیے,
صحیح.
تو اسی طرح باپ کے اوپر بھی نصاب ہونے کی وجہ سے اور شرائط پائے جانے کی وجہ سے زکات واجب ہوگی. ہاں بچی نابالغ ہے اور باپ نے رقم وغیرہ جمع کی اور اس کی ملک میں دے دی, یعنی اس کو کہہ دیا کہ میں اس کی ملک کرتا ہوں, بھلے پھر اپنے پاس اس نے رکھی, تو پھر اس صورت میں چونکہ وہ نابالغ بچی کی ہو جائے گی تو نابالغ کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. لیکن انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ بھائی نے رقم جمع کی ہے تو جب تک وہ بہن کی ملک میں دیں گے نہیں اس وقت تک ہی ان کی ملک کے اندر ہی رہے گا, تو اس صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی.
ٹھیک.
اور دوسرا
سوال, بزنس کرتے ہیں تو پروفٹ پہ
اس کا ہوتا ہے کہ نظر لگ جائے گی تو وہ بتاتی نہیں, وہ نظر نہ بھی لگے تو آج کے دور میں تو لوگ چھپاتے ہیں عام طور پر,
جی.
تو چھپانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے,
صحیح.
ٹھیک ہے, چھپا سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں, اور اگر آپ بتاتے ہیں تو بتانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. ہاں اب نظر لگنا یہ تو حق ہے, یہ نظر لگ سکتی ہے اور آج کا جو دور ہے اس میں اور معاملات بھی پیش آ سکتے ہیں,
جی, جی, جی.
تو یہ خود آپ اپنے اوپر غور کر لیں, شرعی اعتبار سے بتانا اور نہ بتانا دونوں درست ہے, دونوں جائز ہیں, حالات کے پیش نظر آپ خود کو دیکھ لیجئے.
ٹھیک.
اور تیسرا جو آپ نے یہ سوال کیا ہے تو آپ ایک حدیث پاک ہے استفتی قلبک, کہ اپنے دل سے اس کے بارے میں فتویٰ لے لیجئے کہ کیا اس کو لائک کرنا اس کو دیکھنا درست ہے, کمنٹ تو بعد میں کریں گے, اس کو دیکھنا جو نامحرم عورت کی تصویر ہو جس طرح کی تصویر پر لائک کیا جاتا ہے کہ یہ درست ہوگا
یا موسیقی,
موسیقی ہے جو آپ سن رہے ہیں اس کو لائک کر رہے ہیں, تو آپ کا دل جو اس پہ فتویٰ دے وہ بتا دیجئے گا, شرعاً حکم یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی. اور کون سی؟
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ تھا کہ نکاح کون پڑھا سکتا ہے, یعنی ایک عام مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا نکاح پڑھا سکتا ہے یا اس میں باشرع ہونا ضروری ہے؟
لیکن نکاح جو ہے وہ اصل تو ہے ایجاب و قبول کا نام, یعنی لڑکے یا لڑکی کی طرف سے ایجاب ہو اور دوسرے کی طرف سے قبول ہو جائے, اصل یہ ہے, اور دو گواہ جو دو مرد عاقل بالغ ہوں جو مسلمان ہوں یا ایک مرد دو عورتیں عاقل بالغ ہوں, یہ اصل نام ہے, اور کف وغیرہ کی شرائط یہاں پر موجود ہوتی ہیں کہ جس کے ساتھ نکاح ہوتا ہے. باقی رہا جو نکاح پڑھانے والا ہے تو اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ اس کو ایک معظم بنا کر اس میں رکھا جاتا ہے, یعنی اس کی تعظیم کی جاتی ہے جو نکاح پڑھا رہا ہوتا ہے, ورنہ حقیقتاً اگر وہ نکاح نہ پڑھائے اور نکاح کی دیگر ساری شرائط پائی جائیں اور مرد عورت سے کہہ دے کہ میں نے تجھ سے اتنے مہر کے بدلے نکاح کیا, عورت قبول کر لے تو اس طرح نکاح ہو جاتا ہے, لیکن دیگر شرائط کا پایا جانا یہ ضروری ہے, فقط اس کا نام نہیں ہے. تو جو نکاح پڑھانے والا ہوتا ہے وہ اس کو ایک معظم سمجھا جاتا ہے, ایک تعظیم والا شخص سمجھا جاتا ہے, تو اس لیے جس سے نکاح پڑھایا جائے وہ واقعی تعظیم کے لائق ہونا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ ایسے شخص کے ذریعے سے آپ نکاح پڑھائیں کہ شرعاً اس کی تعظیم کرنا ہی درست نہ ہو, جائز نہ ہو. تو اس لیے فاسق کو, فاجر کو, بد مذہب کو نکاح نہیں بنانا چاہیے, نکاح ایسے کو بنائیں کہ جو سنی صحیح العقیدہ ہو, جس کے عقیدے بھی درست ہوں, جس کے اعمال بھی اچھے ہوں.
ٹھیک جی, مزید کال سے
میرا سوال یہ ہے کہ ایسے جینز یا پینٹ جو جسم سے بالکل چپکے ہوئے ہوتے ہیں ان کو سیل کرنا کیسا؟
میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری عطاری ہے، میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ دارالافتاء اہل سنت کے اندر مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جس طرح نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ اور نماز کے اندر کانوں کے اوپر سردیوں کے دنوں میں ٹوپیاں ہوتی ہیں کان ڈھانپنے والی، تو اس تو یعنی اس ٹوپی سے پیشانی جو ہوتی ہے ماتھا وغیرہ وہ بھی ڈھانپا ہوتا ہے، اگر اسی طرح ہی سجدہ کر لیں تو کیا سجدہ ہو جائے گا؟
جی دیکھیں، پینٹ اس طرح کی مناسب تو نہیں کہ ان کو بیچا جائے، لیکن اگر کوئی اس کو بیچتا ہے تو اس کا بیچنا جائز ہے کہ وہ اپنی ایک چیز بیچے، وہ کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، وہ بھی پہنے گا کہ جو چپکی بھی ہو، وہ بھی پہنے گا کہ جو چپکی بھی اس کے جسم پر نہ رہے، تو بہتر تو یہی کہ نہ بیچے اس طرح کی، لیکن بیچے گا تو شرعاً اس کا بیچنا جائز ہوگا اور اس پر جو نفع ملے گا وہ اس کے لیے حلال ہوگا۔ اور جو سردیوں کے حوالے سے سوال کیا کہ ایسی ٹوپی پہنی بھی ہے کہ جس سے کان بھی ڈھک گئے ہیں اور پیشانی بھی ڈھک جاتی ہے، تو اور پیشانی پھر زمین پہ رکھی تو سجدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اگر زمین کی سختی اس سے محسوس ہو جاتی ہے کہ آپ مزید دبائیں تو دبے گی نہیں، سختی اس کی محسوس ہو رہی ہے، تو اس صورت میں نماز تو آپ کی ہو جائے گی۔ ہاں اگر زمین کی سختی ہی محسوس نہیں ہوتی تو پھر اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اب رہا یہ کہ جو صورت بن جاتی ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ ایسی صورت ہے کہ بندہ ایسی حالت کے اندر کسی معظم کے سامنے نہیں جا سکتا، تو پھر تو ایسی ٹوپی پہننے سے گریز کیا جائے گا۔ لیکن سردیوں کی ایسی حالت میں بندہ ایسی ٹوپیاں پہنتا، ایسے علاقے میں آپ ہیں کہ جہاں ایسی ٹوپیاں پہنی ہی جاتی ہیں سردی کی شدت کی وجہ سے، اور لوگ اس کو معیوب سمجھتے بھی نہیں ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس کو پہن کر نماز پڑھی جائے۔
ٹھیک جی، مزید دو آخری کال سے۔
نکاح کے بارے میں کرنا تھا، اگر عورت تین بار اجازت دے دے، حق مہر بھی وصول کر لے، اس کے بعد نکاح کا خطبہ بھی پڑھا جائے، اور اگر مرد سے ایک بار پوچھا جائے قبول ہے تو اس سے نکاح ہو جاتا ہے، یا تین بار پوچھنا شرعی لازم ہے؟
ابھی مفتی صاحب نے یہ جواب دیا ہے کہ جو بھی چیز گروی رکھی جائے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، اگر جس کے پاس کوئی چیز گروی رکھی گئی ہے وہ اس نیت سے اس کو آگے رینٹ پر دے دیتا ہے کہ جب میرا جتنی رقم میں نے اسے لینی ہے وہ میری پوری ہو جائے گی تو میں اس کو واپس کر دوں گا، جس کی زمین ہے یا کوئی گھر وغیرہ ہے، تو اس نیت کے ساتھ کیا آگے ہم کو گروی رکھی ہوئی چیز رینٹ پر دے سکتے ہیں؟
جی دیکھ، سب سے پہلے سوال تو وہ عورت سے پوچھنے کا،
دیکھیں تین دفعہ ہمارے یہاں رواج ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بطور تاکید یہ کر لیا جاتا ہے کہ مرد سے تین دفعہ پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہیں قبول ہے، وہ بولتا ہے ہاں مجھے قبول ہے، یعنی میں نے نکاح میں دیا وہ بولتا ہے قبول ہے، تو تین دفعہ اس طرح کیا جاتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہی ضروری ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اس سے قبولوایا جائے، یعنی مرد جو قاضی ہوتا ہے جو عام طور پہ موکل ہوتا ہے وہ
مرد کو پوچھ لیا،
ہاں مرد کو کہتا ہے کہ بھائی میں نے اپنی موکلہ فلاں کو آپ کے نکاح میں اتنے مہر کے بدلے دیا، وہ کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا، تو ایک دفعہ قبول بول دیا کہ میں نے قبول کیا، گواہوں نے سن لیا تو نکاح تو ہو گیا۔ یہ بطور تاکید کے طور پہ تین مرتبہ کیا جاتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات یہ ہے کہ ایک رواج بنا ہوا ہے، ایک طریقہ کار بنا ہوا ہے، اور شادی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے عام طور پہ، تو اب اگر آپ کسی کا نکاح ہو رہا ہے اور آپ اس کو نکاح پڑھائیں اور اس میں ایک ہی دفعہ آپ کہہ دیں گے بھائی قبول ہے، اور پھر آپ بتا بھی دیں گے بھائی ایک ہی دفعہ میں ہو جاتا ہے، تو ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہوگی، ایک لوگ کہیں گے کہ یار ایک طریقے کار چلتا ہوا آ رہا ہے اور انہوں نے ایک ہی دفعہ میں یہ پڑھا دیا اس طریقے سے، تو پتہ نہیں نکاح ہوا بھی یا نہیں ہوا، اب آپ لوگوں کو بتاتے پھریں گے۔ تو ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، جب تین دفعہ کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور اس میں احتیاط بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو بولنے والا ہوتا ہے وہ بلند آواز سے بولتا بھی نہیں ہے، یا سننے والے بعض اوقات جو ہے وہ سنتے نہیں ہیں، توجہ رکھتے نہیں ہیں، تو ایسا کرنے میں حرج نہیں ہے کہ تین دفعہ اسے قبول کروا لیا جائے، اور ایک رواج بھی مسلمانوں کے اندر چل رہا ہے، تو ایسا کرنے میں مسئلہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ کریں گے تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس پر اقتصار کریں، اسی پر جو ہے وہ موقوف کر دیں، تو سامنے والا پھر سوال اٹھائے گا کہ کیا ہو گیا، دوسری دو مرتبہ آپ نے بولا نہیں ہے، تو ایسا کرنے میں مسئلہ نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ تین دفعہ ہی ایجاب و قبول کروایا جائے۔
ٹھیک ہے، دوسرا مسئلہ گروی کا تھا۔
گروی جو رکھی ہوئی چیز ہے، دیکھیں اس میں احتیاط اسی کے اندر ہے کہ اس کو کسی طریقے سے بھی استعمال نہ کریں، اب اگر آگے آپ استعمال کرتے ہیں وہ چیز ضائع ہو گئی تو پھر اس کے مسائل الگ کھڑے ہوں گے، پھر دوسرا آپ نے ابھی تو یہ نیت کر لی ہے کہ چلو ٹھیک ہے وہ رقم جو ملے گی میں اس کو دے دوں گا، لیکن جب رقم آتی ہے تو پھر واپس کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے، اور زیادہ رقم آ گئی تو پھر اور مشکل کام ہو جائے گا. تو جس مقصد کے لیے آپ کو وہ چیز رکھوائی گئی ہے اسی مقصد میں آپ اس کو رکھیں، یعنی اپنی حفاظت کے اندر رکھیں، اور جب آپ کی رقم آپ کو واپس مل جائے تو وہ آپ اسے واپس کر دیں.
ٹھیک ہے، آخری کچھ دو تین منٹ ہیں اس کے اندر، یہ ایک آدھ سوال میں لے لیتا ہوں کہ میرا مصطفیٰ سے سوال ہے کہ کیا عورت کا اپنے سوتیلے والد سے پردہ ہے؟
سوتیلے والد سے جو یعنی جو اس کے والدہ کے شوہر ہیں ان سے پردہ نہیں ہے اس کا.
ٹھیک
ہے، ہاں اگر دونوں جوان ہیں اور فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر اس میں احتیاط برتی جائے گی.
سوال ہے کہ ایک طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے؟
ایک طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے، اس پر علماء کی بہت ساری کتابیں عربی اور اردو کے اندر لکھی ہوئی ہیں. اردو کے اندر جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ نے بھی شائع کی ہے کہ بہترین طالب علم کون، اور عربی زبان کے اندر تو بہت ساری کتابیں ہیں. حافظ ابن جماع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تذکرۃ السامع والمتکلم فی آداب العالم والمتعلم، یعنی جو پڑھانے والا ہے اس کے کیا آداب ہیں، جو متعلم ہے اس کے کیا آداب ہیں. ہمارے اسلاف کے واقعات کثیر اس حوالے سے موجود ہیں. بنیادی اعتبار سے طالب علم کو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ادب و احترام، اسے اختیار کرنا ضروری ہے. کہ حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ علم سیکھو اور جن سے علم سیکھ رہے ہو ان کے لیے وقار و سکینہ بھی سیکھو، یعنی ان کا ادب و احترام کرنا بھی سیکھو. دوسری جو چیز ہے وہ ہے محنت کرنا، جد و جہد کرنا. اور تیسری چیز ہے مسلسل محنت کرنا، استقامت کے ساتھ محنت کرنا. اور اچھا استاد اگر نصیب ہو تو پھر اس کی صحبت کو اختیار کرنا. تو ان چیزوں کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک اچھے طالب علم بنیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو ایک اچھے استاد بن کے اچھے عالم بن کر معاشرے کے اندر آئیں گے. باقی بہت طویل موضوع ہے اس پر، اور ایک تفصیلی بیان میرا اپنا بھی اس پر جو ہے وہ موجود ہے جو طلباء کے درمیان ہوا تھا، اس میں ساری یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ کس طریقے سے ایک طالب علم کو اپنا وقت گزارنا چاہیے، اسے بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور یہ جو بہترین طالب علم کون، یہ کتاب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور کتاب ہے راہ علم کے نام سے، تو اس کا بھی آپ، یہ بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اس کا بھی آپ مطالعہ کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ نکات ملیں گے، وہ راہ ملے گی کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے طلب علم کے وقت کو گزارنا ہے.
ٹھیک ہے، وہ سب ایک ہے قتل کے متعلق، ایک سنا کے متعلق تھوڑا سا بتا دیں. اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو بروز قیام اس آدمی کی سزا کیا ہوگی؟
دیکھیں اگر کوئی جان بوجھ کے کسی بھی آدمی کو قتل کرے تو قرآن پاک میں اس کی جزا یہ بیان کی گئی کہ فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، کہ وہ اس کی جزا جو ہے وہ جہنم ہے جس میں وہ بہت طویل عرصے تک رہے گا. یہاں پہ خالدا فیہا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اگر اس نے مومن کو مومن سمجھتے ہوئے قتل کیا کہ یہ ایمان والا ہے اس لیے نعوذ باللہ میں اس کو قتل کر رہا ہوں، اس کو حلال سمجھتے ہوئے قتل کیا، تو یہ کفر ہو جاتا ہے، اور جو کفر ہو گیا اس میں بندے کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا ہوتا ہے. ایک اس بات کا اندیشہ ہے کہ جو قتل کرے اور توبہ نہ کرے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا ایمان ضائع ہو جائے اور پھر اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے. ورنہ اگر وہ ایمان سلامت لے کر چلا گیا تو ابتداءً وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، پہلے اپنی سزا بھگتے گا، پھر اس کے بعد جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے داخل ہوگا. لیکن قتل بہت بڑا جرم ہے. حدیث پاک میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر زمین و آسمان والے سارے کے سارے کسی ایک مومن کے قتل کے اندر شریک ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دے گا. تو قتل سے بچنا یہ لازم ہے، مومن کی جان کی بہت بڑی شریعت کے اندر اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص جب حج کا خطبہ ارشاد فرمایا تو اس میں اس بات کو ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ حرمت والا مہینہ ہے، جس طرح یہ حرمت والا دن ہے، جس طرح یہ حرمت والا شہر ہے، اسی طرح تمہاری آپس کی ایک دوسرے پر جانیں، ایک دوسرے کی عزتیں اور ایک دوسرے کے مال حرمت والے ہیں، حرام ہیں. یعنی مال کا بھی احترام کرنا ہے، عزت کا بھی احترام کرنا ہے اور جان کا بھی احترام کرنا ہے. تو قتل یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنا اور توبہ، جس نے کر دیا ہے اس پر توبہ کرنا یہ لازم ہے، اور شریعت کے جو دیگر احکام اس کے اوپر بنتے ہیں اس کو پورا کرنا یہ ضروری ہے.
اللہ تعالیٰ مجھے سب کے علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اکتساب علم کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے.